اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن اطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اس خوبصورت حدیث سے کرنا چاہیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ زندگی نام ہے عقیدہ اور جہاد کا، یعنی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، پھر اس نیک مقصد کے لیے انسان کو اپنے تن من دھن کی بازی لگانا چاہیے۔ جی ہاں، امام حسین نے نہ صرف جینے کا ڈھنگ سکھایا انسانوں کو بلکہ انہیں مرنے کا قرینہ بھی بتا دیا۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر حریت کا نعرہ بلند کر رہا ہے تو اس کا کریڈٹ امام حسین کو ہی جا رہا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ امام حسین کا مقصد احیاء دین اور ترویج دین کے خاطر ایک جہد مسلسل تھا، اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ترویج دین اور احیاء دین کے خاطر ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ اس میں آپ کی طرف سے سوالات ہوتے ہیں اور یہاں علماء ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے بعد تمہید، ہم نے جو تمہید باندھی ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ اسی سلسلے میں کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں۔ مولانا صاحب، عام طور پر محرم میں جو ہے کیونکہ سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام اعظم میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری منانے کی خاطر، ان کا غم ظاہر کرنے کی خاطر اور ان کے غم میں سیاہ لباس پہنا جا رہا ہے تو ایک اچھا عمل ہے۔ ان کی عزاداری کو ظاہر کرنے اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا اظہار کرنے کی خاطر اگر اس طرح سے سیاہ لباس پہنا جا رہا ہے تو یہ ایک بہتر عمل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مگر سیاہ لباس پہننے کے بعد یوں سمجھے کہ آپ ایک اعتبار سے دین کے سفیر بن جاتے ہیں، اور جب سفیر ہو جاتا ہے تو انسان پر ذمہ داریاں اسی اعتبار سے بھاری عائد ہونے لگتی ہیں۔ چنانچہ سیاہ لباس پہننے کے بعد ان تمام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے جس سے سید الشہداء خود پرہیز کرتے رہے تھے۔ لہذا اس لباس کو پہننے کے بعد گناہ میں مبتلا ہونا، برائیوں کی طرف راغب ہونا، دین اسلام کے مخالف چیزوں کو انجام دینا، یہ اور بھی زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ عام لباس میں بھی مناسب نہیں ہے، لہذا اس طرح کے لباس میں کہ جو سید الشہداء کی عزاداری اور غم کو ظاہر کرنے والا لباس ہے، اس میں تو زیادہ ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مجتہدین کے یہاں اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ رہے گا۔ حضرت آیت اللہ سیستانی اس لباس میں، یعنی سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ مجتہدین گزرے ہیں جو سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان مجتہدین کے نزدیک اس لباس میں نماز پڑھنا مکروہ رہے گا۔ لیکن بذات خود ان ایام میں یہ لباس پہننا ایک بہت اچھا اور فضیلت والا عمل ہے.
جی مولانا صاحب, ایک اچھی بات آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے یہ کہہ دی کہ یہ سیاہ لباس کا پہننا آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیتا ہے.
جی سر,
اور ظاہر ہے ہم بحیثیت ایک آزادار کے امام حسین علیہ السلام جس طرح سے عمل انجام دیتے تھے اور انقلاب کربلا جس مقصد کے لیے برپا ہوا ہے اسی منشا کے مطابق اسی مقصد کے تحت ہم اور آپ کو چلنا ضروری ہو جاتا ہے. مولانا صاحب, ہم یہ سوال بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا امام حسین کی طرف سے صدقہ نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا, اور اگر صدقہ نکالا جا سکتا ہے تو صدقہ نکالنا زیادہ بہتر ہے یا آزاداروں کے اوپر خرچ کرنا اور نیاز وغیرہ کے اوپر خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے؟
جی صحیح, پہلی بات تو یہ کہ ائمہ کی طرف سے بھی صدقہ نکالا جا سکتا ہے, یعنی یہ نہ سمجھے کہ فقط صدقہ عام لوگوں کی طرف سے نکالا جاتا ہے, عام لوگوں کی طرف سے بھی نکالا جاتا ہے اور معصومین کی طرف سے بھی صدقہ نکالا جا سکتا ہے. صدقہ فقط ایک مقصد کی خاطر نہیں ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں صدقے کا تصور یہ ہے کہ یہ رد بلا کے لیے نکالا جاتا ہے, بیماری آ گئی ہے تو بیماری دور کرنے کی خاطر, پریشانی آ گئی ہے تو پریشانی دور کرنے کی خاطر, یا ابھی آئی نہیں ہے شاید کوئی بیماری یا کوئی پریشانی آنے والی ہے تو اس کو روکنے کی خاطر, عام طور پر اسی مقصد کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے. لیکن صدقہ فقط اس ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتا ہے, ان مقاصد کے لیے بھی ہوتا ہے, باقی مقاصد کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے. انسان کی درجات کی بلندی کے لیے, انسان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے, مرحومین کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اس لیے صدقہ, ان کے درجات بلند ہو جائے ان کے لیے صدقہ. تو یہ زندہ اور مرنے والے ہر ایک کے لیے نکالا جا سکتا ہے, بلکہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو پہلی رات صدقہ نکالنا بہت مستحب ہے, جو اس کے فشار قبر کی رات ہوتی ہے اس رات میں صدقہ نکالنا زیادہ تاکید ہے. لہٰذا یہ زندہ لوگوں کی طرف سے بھی نکالا جا سکتا ہے, مرنے والوں کی طرف سے بھی نکالا جا سکتا ہے. تو زندہ لوگوں کے لیے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ رد بلا کے لیے ہے, پریشانیاں دور کرنے کے لیے, مگر مرنے والے تو اس دنیا سے چلے گئے, اب ان کی تو پریشانی, دنیاوی پریشانی کم از کم ختم ہو گئی, مگر اس کے باوجود ان کے لیے صدقہ نکالنا صحیح ہے, اس لیے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے, ان کو جو وہاں پریشانی ہے اس پریشانی میں تخفیف ہو جائے اس کے لیے بھی صدقہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر معصومین کے لیے صدقہ نکالا جا رہا ہے, خود امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالنا بہت اچھا عمل ہے. جس طرح سے امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالا جا سکتا ہے, اسی طرح سے اگر سید الشہداء کے لیے بھی صدقہ نکالا جاتا ہے تو بہت اچھا عمل ہے. البتہ یہ جو دوسرا سوال آپ کی جانب سے ہے کہ کیا صدقہ نکالنا, یعنی سید الشہداء کے لیے صدقہ نکالنا افضل ہے یا ان کے لیے عزاداری پر پیسے خرچ کرنا افضل ہے, ہمارے خیال میں یہ کمپیریزن کوئی اچھا نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے یہ بہتر ہے. دونوں عمل بہت اچھے ہیں, آپ یہ عمل بھی کیجئے وہ عمل بھی کیجئے, دونوں اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. زیادہ اس طرح کے معاملات میں کمپیریزن کرنا کہ یہ بہتر ہوگا یا یہ بہتر ہوگا, نہیں, دونوں عمل بہتر ہیں. لہٰذا کوئی بھی عمل انجام دیا جائے ان شاء اللہ فضیلت والا عمل مانا جائے گا.
یعنی دونوں چونکہ امام حسین کے نام پر کیے جا رہے ہیں, لہٰذا جو اس کا بھی عمل ہو بالکل برابر ہے اور اس کی اللہ کی نظر میں ایک اہمیت ہے اپنی جگہ. جی ہاں, ہم نے اپنی طرف سے مولانا صاحب سے کچھ سوالات پوچھے ہیں اور اب ہم اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ سوالات ان کے بھی لے لیتے ہیں.
مسٹر میرے والد کو سلام پہنچانے کی اہمیت ہے لگا دیتا ہے, تو کیا مسٹر سلام پہنچانا واجب ہے اور کیا میرے والد پر اس کا بھی اپنا لازمی ہے؟
مولانا صاحب, یہ سوال کسی طرح سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص سلام کی ذمہ داری لگا دیتا ہے مثلا کسی آدمی کے اوپر کہ تم اپنے والد کو میرا سلام پہنچانا, تو کیا سلام پہنچانا واجب ہے؟ اور اگر سلام پہنچانا واجب ہے تو جس شخص کے لیے سلام کہا گیا ہے اس کے اوپر اس کا جواب دینا بھی واجب ہے یا نہیں؟
جی صحیح, پہلی بات تو یہ کہ سلام پہنچانا ایک طرح کا عمل تو اچھا عمل ہے, یعنی اگر کسی کو اس طرح سے سلام پہنچایا جائے تو کم از کم اپنے ذہن میں اس کو یاد رکھا ہے اور عام حالات میں بھی اس کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہے کہ جس سے وہ صحت و سلامتی میں رہے, گویا ایک دعا اس کے لیے پہنچائی گئی ہے. تو اگر اس طرح سے کہا گیا تو یہ اچھا عمل ہے, مگر جسے کہا گیا کہ آپ میرا سلام وہاں پہنچا دیجئے اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ وہاں سلام پہنچائے. لیکن اگر اس کا سلام پہنچا دیتا تو وہ بھی ایک اچھا کام ہے، اس نے اچھا عمل انجام دیا، لیکن لازم نہیں ہے کہ اس طرح سے اس کا سلام دوسری طرح ترق پہنچایا جائے. ہاں اگر سامنے کھڑا ہوتا اور سلام کیا جاتا تو ایسی صورت میں جواب دینا ضروری تھا، مگر اگر فرض کیجیے کہ سلام پہنچایا ہے تو سامنے والے کو جسے پہنچایا گیا ہے اس کے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہوگا. یعنی ایک تو یہ کہ جس سے کہا ہے کہ آپ میرا سلام پہنچا دینا اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ سلام پہنچائے، اور اس طرح سے دوسرے شخص کو بھی لازم نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دے وعلیکم السلام کہے. ہاں یہی شخص اگر سامنے کھڑا ہوتا تو اسے جواب دینا واجب ہو جاتا، اور یہ اس طرح سے واجب ہو جاتا کہ اسلام کی اہم ترین عبادت نماز، نماز جیسی عبادت میں بھی اگر کوئی سلام کہتا ہے تو نماز چھوڑ کر پہلے اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. اتنا اہم عمل ہے، اتنا امپورٹنٹ عمل ہے اسلام کی نگاہ میں، یہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا. یہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو چیز بن گئی ہے کہ سلام کا جواب بالکل لاپرواہی سے، بڑی حقارت سے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے جواب نہیں دیتے ہیں، یہ فقط سر ہلا دیتے ہیں، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اگر ایک شخص نے سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا لازم ہے، واجب ہے. سلام کرنا واجب نہیں ہے مگر جواب دینا واجب ہے. یہ اتنا بڑا واجب ہے کہ اگر نماز پڑھ لیا ہو تو نماز روک کے جواب دینا واجب ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو ڈائریکٹ براہ راست سلام کیا جائے، لیکن اگر کسی کے توسط سے سلام بھجوایا جائے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوگا.
مولانا صاحب نے ایک اچھی بات کہی کہ معاشرے کے اندر یہ جو ایک چیز بن گئی ہے اور لوگوں کا جو کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم کیوں سلام کریں، وہ تو ہم سے چھوٹے ہیں یا اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم ان سے سلام کریں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. ہم نے علماء کی سیرت میں یہ پڑھا ہے کہ علماء اگر کوئی سامنے بچہ بھی آتا تھا تو اس سے بھی سلام کرنے نہیں دیتے بلکہ سلام میں پہل کر لیتے تھے، اور علماء کی سیرت بھی یہی رہی ہے. لہذا مناسب یہ ہے کہ سلام اگر کہا جا رہا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے ہر حالت میں. مولانا صاحب آج کل جو سلام کے بھی مختلف طریقے ایجاد ہوئے ہیں، مثلاً یہ کہ کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے اور ہاتھ ہلا دیتا ہے یا غلط تلفظ کے ساتھ غلط سلام بول دیتا ہے، وہ عربی سیگے صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتا ہے، تو اس صورت میں کیا سلام کا جواب دینا واجب ہو جائے گا؟
اگر زبان سے نہیں کہا گیا فقط ہاتھ ہلا دیا ہے تو واجب نہیں ہے سلام کا جواب دینا. وہ اگر آپ چاہیں تو اس کے جواب میں فقط آپ بھی ہاتھ ہلا دیں، یا اگر ہاتھ نہ بھی ہلائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. نہ زبان سے سلام کا جواب دینا واجب ہے اور نہ ہی ہاتھ ہلا کر جواب دینا واجب ہے، دونوں اعتبار سے کسی طرح سے بھی جواب دینا واجب نہیں ہے. ہاں اگر اس نے سلام کیا ہے چاہے وہ صحیح الفاظ کے ساتھ نہ بھی ہو، اگر اس کے الفاظ میں تھوڑی سی خرابی ہو گڑبڑ ہو تب بھی جواب دینا واجب ہوگا اس کا.
یہ سوال سلام کے حوالے سے کیا گیا تھا. ناظرین گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.
یہ سب تمہارا کرم ہے آپ
قرآن و اطراف اکیڈمی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے.
اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آپ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا.
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہم مولانا صاحب سے مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں، اور آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی ویلکم کہیں گے، اور موبائل نمبر بھی بتا دیتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565. آپ کسی بھی وقت اس موبائل نمبر پر سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کا سوال ریکارڈ ہو جائے گا، اور اسی موبائل نمبر پر آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب ہم نے آپ سے سلام کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، ہمارے ناظرین میں سے کسی نے پوچھا تھا سوال، اور ہم پھر دوبارہ ناظرین کی طرف ہی چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال ہم سے کیا پوچھا جاتا ہے.
میں شاہد علی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. میں سوال یہ کہ کعبے کے پردے سے تجدد کے طور پر اگر کچھ حصہ کاٹ لوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی مولانا صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
یہ صحیح ہے کہ بہت سارے افراد حج پر جاتے ہیں تو وہاں کعبے کے پردے سے انہیں بڑا لگاؤ ہو جاتا ہے، وہاں اسے پکڑ گڑگڑا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو دعا مانگنے کی حد تک اور اس سے لگاؤ کی حد تک اور اس سے محبت کی حد تک، اسے چومنا، اسے آنکھوں سے لگانا، اسے سینے سے لگانا، ان ساری چیزوں کی تو اجازت ہے، مگر یاد رکھیے کہ جب ایک پردہ خانہ کعبہ کے اوپر پڑ جاتا ہے تو یہ پردہ وقف ہو جاتا ہے، اور جب ایک چیز کسی جگہ کے لیے وقف ہو جائے تو وہاں سے لانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ فقط خانہ کعبہ کا مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک چیز قبرستان کے لیے وقف ہو گئی تو قبرستان کے لیے اگر وقف ہو گئی تو ہم وہ چیز اپنے گھر نہیں لا سکتے، اپنے گھر تو چھوڑیے، دوسرے کسی قبرستان بھی نہیں لے جا سکتے، یا دوسرے کسی اذا خانے میں یا محفل وغیرہ میں نہیں لے جا سکتے۔ اگر ایک چیز ایک محفل سے یا اذا خانے سے مخصوص ہو گئی اور وہیں کے لیے وقف ہو گئی ہے تو پھر وہ چیز اس محفل سے بھی ہم منتقل کر کے دوسری محفل میں نہیں لے جا سکتے۔ جیسے محفل کے برتن ہوتے ہیں، اذا خانے کے برتن ہوتے ہیں، یا مسجد کے قرآن ہوتے ہیں، اگر یہ کسی خاص مسجد سے یا کسی خاص اذا خانے سے مخصوص ہو جائیں اور وہیں وہ وقف ہو جائیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محفل سے برتن نکال کے کسی دوسری محفل میں لے جائیں یا گھر کے استعمال کے لیے لے جائیں، یا مثلا قرآن مجید جو مسجد کے لیے وقف ہو گئے وہ قرآن مجید کسی اور جگہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، تو ان کے سپاروں کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد سے سپارے اٹھا کر لے جائیں، ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی لاجک یہی ہے کہ جو چیز جس جگہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے یہ اسی جگہ سے مخصوص ہو جاتی ہے، اس کو پھر وہاں سے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کا پردہ ہے، یہ خانہ کعبہ کا پردہ فقط خانہ کعبہ سے مخصوص ہے، اس کو کسی اور جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کو کاٹنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کے اس کو کاٹ کے الگ کر دینا، نکال دینا، یہ بھی صحیح نہیں، اور نکال کے اپنے گھر لے آنا، اپنے ملک میں لے آنا، یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ اگر اس طرح سے کوئی چیز لائی جائے تو لازم ہے کہ اس کو دوبارہ اپنے اصل مقام تک پلٹائی جائے، اگر اذا خانے سے لے کر آئیں تو وہاں پلٹائی جائے، اگر مسجد سے لے کر آئیں تو وہاں پلٹائی جائے، اگر قبرستان سے لے کر آئیں تو وہاں دوبارہ رکھ دی جائے، اور اسی طرح سے اگر خانہ کعبہ کا پردہ کاٹ کے لے آئیں تو واجب ہوگا کہ اس کو دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف وہاں پلٹائیں اور ان کے متولی کو واپس کریں، وہ چیز اس کو گھر میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔
اچھا مولانا صاحب، اگر کوئی ٹکڑا لے کر آیا ہے بندہ اور اس کو واپس تو وہ کر رہا ہے، لیکن لے کے آنے کا کوئی کفارہ بھی ہے یا اس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے؟
نہیں، کفارہ اس کا نہیں ہے، یہ جو لے کر آنا یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اگر انسان نے غلط فہمی میں یہ گناہ کر لیا ہے تو اب اس کا ازالہ یہ ہے کہ اس چیز کو دوبارہ واپس وہاں پلٹا دے، بس یہی اس کی ذمہ داری ہوگی، باقی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔
اچھا، اسی سوال کے ضمن میں ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ مثلا کوئی شخص معصوم کے روزے سے کوئی سجدہ اس کے سامان میں رہ گئی اور وہ اپنے گھر آیا اور کچھ نمازیں بھی اس نے اسی سجدہ کے اوپر پڑھی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو روزے کی سجدہ ہے، اب کیا کرے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟
جی ہاں، یہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ معصوم کے روزوں سے سجدہ لے کر آنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی جو مسئلہ خانہ کعبہ کے پردے کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوا وہی مسئلہ معصومین کے حرم کے حوالے سے ہوگا، ان کے روزوں کے حوالے سے ہوگا، وہاں سے بھی ہم کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے ہیں کہ جو وہاں کے لیے وقف ہے، عام طور پر جو سجدگاہ وہاں رکھی جاتی ہے وہ اسی جگہ کے لیے ہے، لہذا وہاں سے اول تو لانے کی اجازت نہیں ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے اور لے کر آ گئے ہیں تو اب دوسری ذمہ داری ہوگی کہ اس کو دوبارہ واپس پلٹائیں، جہاں سے لے کر آئیں، یعنی جس معصوم کے روزے سے لے کر آئے اسی معصوم کے روزے میں واپس پلٹانا پڑے گی، اگر ہم مشہد سے لے کر آئے ہیں تو کربلا واپس نہیں پلٹا سکتے، اگر ہم نجف سے لے کر آئے ہیں تو مشہد واپس نہیں پلٹا سکتے، جس معصوم کے یہاں سے سر جگہ لے کر آئے ہیں انہی کے روزے میں سر جگہ واپس پلٹانا پڑے گی، اور اس پر نماز پڑھنا بالکل صحیح نہیں ہے، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ یہ معصوم کے روزے کی سر جگہ ہے تو اس پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا، اس پر سجدہ کرنے کا ہمیں زیادہ اجر ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس پر سجدہ کرنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، پہلی فرصت میں آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو معصوم کے یہاں دوبارہ واپس پلٹائی جائے۔
جی مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کو مولانا صاحب نے بتا دیا کہ جس جگہ کے لیے جو چیز وقف ہوئی ہے اسی جگہ تک پہنچانا مکلف کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی غلطی سے لے کر آیا ہے تب بھی اسی معصوم کے روزے تک پہنچانا واجب ہے.
ہاں بلکہ اس سوال میں ایک چیز اور رہ گئی غالباً
جی,
کہ اگر اس سجدگاہ پر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز صحیح ہونا بھی بڑا مشکل ہے.
اچھا جی,
یعنی بعض مشتہرین اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ نے غلطی سے نماز پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, جیسے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے غلطی سے نماز پڑھ لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر فرض کریں غلطی سے نہیں آپ بار بار اس کو نماز پڑھ رہے ہیں, بلکہ جان بوجھ کے نماز پڑھنے میں تو سارے مشتہرین متفق ہیں کہ اگر جان بوجھ کے آپ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے, جبکہ باقی دوسرے مشتری فرماتے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہے, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ سجدگاہ نہیں لانا چاہیے اور لے آئے اور اس پر نماز پڑھ لی, تو غلطی سے بھی اگر اس پر نمازیں پڑھ لی ہیں تب بھی یہ نمازیں باطل ہیں, ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم سمجھ کے لائے تھے کہ اس پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا, زیادہ ثواب تو بہت دور کی بات, انسان اور الٹا گناہ میں مبتلا ہوگا اور جتنی نمازیں اس میں پڑھی گئی ہوں گی وہ نمازیں بھی باطل ہیں.
جی, اس سوال کا جواب مولانا صاحب نے دیا اور ہم
اپنے پسندیدہ سوالوں کے جواب معلوم کیجیے.
کیا شوہر کے لیے زوجہ کے لائے ہوئے جہیز کو استعمال کرنا جائز ہے, اور کیا باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اسے جہیز دے؟ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے جہیز کو استعمال کر سکتا ہے اور باپ پر جہیز دینا واجب نہیں؟ ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و عطرت اکیڈمی تشریف لائیے. پتہ نوٹ کر لیجیے,
365/1 Fire Street, Business Recorder Road, Guru Mandir, Karachi.
ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہم بار بار آپ کو ہر وقفے کے بعد اپنا موبائل نمبر بتا رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ ہم سے سوال پوچھ سکیں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565, آپ اسی موبائل نمبر پر ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا سوال کسی بھی وقت آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس سوال کے اوپر بحث کریں گے. مولانا صاحب, ہم نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے اور مزید بھی ہم آپ سے کچھ سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جناب سیدہ جو ہے دن رات گریہ فرماتی ہیں اور اسی طرح سے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام بھی گریہ فرماتے ہیں؟
کیا یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد, یعنی شہزادی کونین کے والد کی وفات کے بعد انہوں نے بہت گریہ کیا اور وہ دن رات گریہ کیا کرتی تھی؟ تو یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھی ہے اور ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہ ثابت شدہ بات ہے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. ان پر جس طرح کے مظالم ڈھائے گئے تھے اور جس طرح کی تکالیف ان کو پہنچائی گئی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بہت غمگین اور افسردہ رہا کرتی تھی اور دن اور رات گریہ کیا کرتی تھی. چنانچہ یہ بات تاریخ میں بھی ثابت ہے اور ہمارے علماء بھی اس کو مانتے ہیں. اور یہی معاملہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے کہ انہوں نے بھی واقعی کربلا کے بعد دن رات گریہ کیا ہے اور بہت گریہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو مصائب ان کے خان والے کو پہنچائے گئے تھے اور جن تکالیف میں ان کو مبتلا کیا گیا تھا ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان گریہ کرتا رہے, یعنی انسان کو پھر زندہ رہنے کی خواہش ہی باقی نہیں بچتی جس طرح کے مظالم و مصائب ان پر ڈھائے گئے. اس کے بعد تو بس تو پروردگار کی مصلحت کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے. چنانچہ چوتھے امام بھی اسی طرح سے اپنے بابا کا غم مناتا ہے واقع کربلا کے بعد اور بہت انہوں نے بھی گریہ کیا ہے. چنانچہ دونوں باتیں صحیح ہیں میرے بابا.
جی ہاں بالکل, امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں تو میں نے بھی انہی علماء سے ہم نے بھی سنا ہے کہ مولا سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ اتنا کیوں گریہ فرماتے ہیں تو مولا کا جواب یہی ہوا کرتا تھا کہ یعقوب کا ایک یوسف تھا اور وہ ان سے جدا ہو گیا تھا جبکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے, اس کے باوجود اتنا گریہ فرمایا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بینائی ختم ہو گئی. تو جبکہ میرے 72 یوسف جو کربلا کے اندر شہید ہو چکے ہیں.
بڑا غم تھا.
جی ہاں یقیناً
گریہ کیا تو کوئی
تعجب کی بات نہیں ہے حقیقت اس میں. مولانا صاحب یہ سوال ہم نے پوچھا ہے اور اگلا جو سوال پوچھیں گے آپ سے کہ روایات میں لوگوں کا خیال ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے مجالس اعضاء میں شریک ہوتے ہیں, یہ دونوں ہستیاں شریک ہوتی ہے, تو کیا باقی ائمہ بھی شریک ہوتے ہیں یا یہی دوست شریک ہوتے ہیں, آیا شریک ہوتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے.
جی ہاں, ویسے لوگوں کے درمیان بہت ساری چیزیں مشہور ہوتی ہیں لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, اگر کبھی آئندہ موقع ملا تو اس کی وضاحت ہو جائے گی اگر کوئی اس قسم کا سوال آیا تو. لیکن جہاں تک معصومین کا اور بالخصوص شہزادی کونین کے مجالس میں شریک ہونے کا تعلق ہے تو جی ہاں, روایتوں میں بھی آیا ہے کہ وہ شریک ہوتی ہیں. اور جس طرح سے مثلا شہزادی کونین شریک ہوتی ہیں, اسی حوالے سے سید الشہدا کے حوالے سے بھی بات کہی جاتی ہے, بلکہ چوتھے امام کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ چوتھے امام بھی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. مگر مجالس میں جو شرکت کرتے ہیں اس میں ایک تصور, ایک کانسیپٹ اور بھی ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جسمانی طور پر خود شرکت کرنا, دوسرا جسمانی طور پر شرکت کرنا نہیں ہے, جس انداز سے یہ مجالس برپا کی جا رہی ہیں اور واقعی کربلا کے بعد جس انداز سے مجالس کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور سال بہ سال اس میں ترقی ہوتی رہی ہے اور کامیابی ہوتی رہی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجالس میں بطور خاص آئمہ علیہ السلام کی نظر رہی ہے. ان کی نظر کرم کی وجہ سے مسلسل آزاداری فروغ پا رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے. تو ان کی نظر کرم ہونا یہ بھی گویا مجلس میں شرکت ہونے کا ایک طریقہ کار ہے. چنانچہ جس انداز سے مجالس و ایام عزا کے رسومات ہیں ان پر جس انداز سے معصومین کی نظر کرم رہی ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شرکت بھی اس میں شامل ہے اور اس میں وہ باقاعدگی سے شریک بھی ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں بڑے اچھے انداز سے ترقی کر رہی ہیں اور لوگ بھی پوری دنیا کے اس سے واقف ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے, کیا واقعہ پیش آیا تھا, اور اس کے نتیجے میں یہ جو اتنے سارے لوگ غم منا رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, سیاہ لباس پہن رہے ہیں, یہ کس واقعے کے تحت میں, یہ لوگوں کو بھی اس کی اطلاع ہوتی رہتی ہے. چنانچہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معصومین کی بطور خاص نظر ہے مجالس وغیرہ پر.
جی ہاں, یقیناً یہ ایک موجودہ ہے کہ 1400 صدیہ گزرنے کے بعد بھی لوگ جوگ در جوگ اس مجالس کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ شاعر نے بھی بہت خوبصورت کہا, مولانا صاحب ایک شعر بھی, کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دے, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو یہ حقیقت ہے اور موجودہ ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا. کہ مولانا صاحب یہ ہے کہ کچھ چونکہ مجالس اعضاء کے حوالے سے بات کر لی ہے, تو ائمہ کی زیارات کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بارے میں تاکید کچھ زیارات کے بارے میں ہے, تو کیا ان رکعت 2 رکعتوں کا پڑھنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی زیارت مکمل مانی جائے گی؟
معصومین کی زیارت کے بعد عام طور پر کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھی جائے, اور سید الشہدا کی زیارت کے حوالے سے تو 2-3 زیارتیں ہیں. ایک زیارت وہ ہے کہ جو زیارت وارثہ کہلا دی ہے, اس کے بعد مثلا زیارت کی نماز پڑھنا. دوسرا یہ کہ زیارت عاشور ہے, اس کے بعد زیارت کی نماز پڑھنا. اس کے علاوہ وہ زیارتیں کہ جو عید کے دنوں میں یا خوشی کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے یا شب قدر کی راتوں میں پڑھی جاتی ہیں, یہ سید الشہدا کی مختلف زیارتیں ہیں. اور قریب قریب ہر زیارت کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو نماز کی 2 رکعت بھی پڑھنی ہے, زیارت کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے. تو اگر اس طرح سے زیارت کے بعد نماز پڑھی جائے تو یہ کامل زیارت بنے گی, یعنی مکمل ہو گئی یہاں پر زیارت. کامل زیارت ہونے کی وجہ سے انسان کو پورا ثواب ملے گا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ زیارت پڑھنے کے بعد کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے زیارت نہیں پڑھی. نہیں, اس نے بھی زیارت پڑھی ہے, مگر زیارت کے بعد جو نماز چھوڑ دی ہے تو اس نماز چھوڑ دینے کے ثواب سے یہ محروم رہ جائے گا. کامل نماز کے کامل زیارت کے ثواب سے یہ محروم رہ جائے گا, مگر جتنا اس نے پڑھا ہے اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ زیارت کے ساتھ زیارت کی نماز نہ پڑھیں اس وقت تک زیارت پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. نہیں, فائدہ ہے. اگر زیارت نہ بھی پڑھیں آپ, اگر زیارت کی نماز نہ بھی پڑھیں آپ, تب بھی کوئی حرج نہیں. فقط زیارت پڑھ لینے سے بھی ایک حد تک ایک ثواب کو آپ حاصل کر سکیں گے, اگر جب کامل ثواب آپ حاصل نہیں کر پائیں گے.
جی ہاں, اگر ثواب کو مکمل کرنا ہو تو اس زیارت کے ساتھ ساتھ نماز کا پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے, لیکن واجب نہیں ہے. مولانا صاحب نے یہ فرمایا. مولانا صاحب ایک سوال اور یہ غالباً ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہوگا. وہ سوال یہ ہے کہ ایک عام طور پر آج کل جو ہے اکثر جو ہے گرو میں ذریع شبیہ بنی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک سیدانی کے ہاں بھی ایک ذریع ہے, جو بنائی انہوں نے اور لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر اور باقاعدہ اس کی زیارت کریں اس زری کی، تو کیا اس زری کی زیارت کرنے کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟
جی ہاں، اگر کسی نے اپنے گھر میں اس طرح کی چھوی بنائی ہے، معصومین کی چھوی بنائی ہے یا جناب عباس کی چھوی بنائی ہے یا شہزادہ علی اصغر کی چھوی بنائی ہے، تو یہ چھویاں بنانا اور گھر میں رکھنا اس کا بالکل جائز ہے، اسے اس انداز سے انجام دیا جا سکتا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ بنانے کے بعد دوسروں کو بلا رہے ہیں کہ آئیے آپ اس کی زیارت کیجئے، تو بلانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، دوسروں کو اس کی زیارت کے لیے بلایا بھی جا سکتا ہے. البتہ یہ طے ہے کہ جب آپ کسی کو بلائیں گے تو ان کے خود اپنے ذہن میں بھی ہوگا کہ یہ اوریجنل چھوی نہیں ہے، اوریجنل ہوگا نہیں ہے کہ جو معصوم یہاں بنایا جاتا ہے، یہ فقط اس کی چھوی ہے. چنانچہ لوگ اگر اس کی آ کر زیارت کرتے ہیں اور وہاں پر آ کر دعا مانگتے ہیں، اور اگر جنہوں نے چھوی بنائی وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں اپنی حاجات طلب کریں یا اپنی دعا مانگیں، تو کہنے والے کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہاں اپنی حاجات طلب کریں. اور جو آنے والے ہیں اور زیارت کرنے والے ہیں چھوی کی، وہ بھی اگر یہاں پر آ کر دعا مانگتے ہیں تو ان کے لیے دعا مانگنا بھی بالکل صحیح ہے، وہ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، ان کی اپنی حاجات طلب کر سکتے ہیں. چنانچہ گھر میں چھوی رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور چھوی رکھنے کے بعد دوسروں کو بلانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور دوسروں کے آنے کے بعد وہاں پر ان کا چھوی کی زیارت کرنا یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات طلب کرنا اور اپنے لیے دعا مانگنا اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا مانگنا یہ بھی بالکل صحیح ہے، یہ سارے عمل بالکل ٹھیک ہیں.
جی ناظرین، آج ہماری گفتگو غالباً عزاداری کے حوالے سے زیادہ رہی ہے، اور مولانا صاحب نے شرعی تقاضے بتائے عزاداری کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان شرعی تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے عزاداری کو منائیں گے. مولانا صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو شرعی احکام سے آگاہ کیا، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین، آپ بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہو تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کو آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنا موبائل نمبر بتا دیتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565. آپ اسی موبائل نمبر پر ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qohtarat.org. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qohtarat.org. آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے، اس سے قبل اپنے میزبان غلام نبی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
وہ روز کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. جو تیرا ہے جو میرا ہے کون ہے جس کا چرچا ہے. جب لوح قلم کے چہرے سے پردے سر پائے جائیں گے. کچھ رات گئی کچھ باقی ہے، پردوں میں سحر کچھ کہتی ہے. دل پر جو یہ دستک ہوتی ہے غیبت میں کوئی ایک ہادی ہے. جو حاضر و ناظر و قائم ہے ہاں دیکھ بدلتے موسم کو، کیا ہو گیا نظم عالم کو. کہنا تو نہیں ہے آخر کو بے چینی نسل آدم کو. دینے دے صدا اس قائم کو، ہر الجھن وہ سلجھائے. پر صادق نے ہے کہا، یہ جعفر صادق نے ہے کہا، وہ روز جمعہ ہے عاشورہ، جب ان کی سواری آئے گی تعظیم کرے گی کرب و بلا، کعبے سے عذاب پھر گونجے گی، وہ ایک علم لہرائیں گے، وہ مسجد کوفہ میں آ کر مجلس کا سجائیں گے ممبر، وہ پرسا لیں گے دنیا سے شبیر کا خود ذاکر بن کر، زینب کے مصائب کر کے بیان ممبر پہ ہی سکھا جائیں گے، آنکھوں میں امام زمانہ تھی، آنکھوں میں امام زمانہ تھی، رہتی ہے صدا ایک سٹ ہجری، کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں بھول نہیں سکتا ہوں کبھی، ماں بہن زمین و دین جو تھا وہ ناشا بھول نہ پائیں گے، پیغام امام زمانہ ہے، پیغام امام زمانہ ہے، گر جلد مجھے بلوانا ہے تقوی کے مسلح پر جا کر، پیغام امن پھیلانا ہے، جب علم کے دیپ جلا ہو گئے ہم خیبت سے آ جائیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں ہم دیکھیں، تاجیر ہو اب ابن زہرا، تاجیر ہو اب ابن زہرا، ہے ورد ریحان و سرور کا، دنیا کو ضرورت آپ کی ہے، دیتی ہے صدائے کرب و بلا، وہ روز کے جس کا بلا